أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين اغلب یہی ہے کہ آج کا ہمارا یہ جمعہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان مبارک میں آئے گا. اسی مناسبت سے میں نے اس وقت سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں, جن میں سے پہلی آیت میں مجرد روزے کی فرضیت کا حکم ہے. اس کے بعد کی ایک آیت جو روزے کے ابتدائی احکام پر مشتمل تھی اس کی میں نے تلاوت نہیں کی ہے. پھر تیسری آیت جس میں کہ رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے اور روزے کی عبادت کے لیے اس ماہ مبارک کے انتخاب کی علت اس کا سبب بیان کیا گیا. اس کے بعد جو اس رکوع کی چوتھی آیت ہے اور میں نے جو آیات تلاوت کی ہے ان میں تیسری, یہ گویا کہ روزے اور پھر رمضان مبارک کے دوران رات کے قیام کا جو مجموعی نتیجہ نکلنا چاہیے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اگرچہ ان موضوعات پر میں نے بہت مفصل تقریریں کی ہیں, بہت سے کتابچے چھپے ہوئے ہیں, عظمت صوم پر میرا ایک کتابچہ بہت پرانا ہے, پھر کراچی کی ہماری انجمن نے یہ عظمت صیام و قیام رمضان مبارک پر بھی میری ایک تقریر کتابچے کی شکل میں شائع کی تھی. اب ہم اکثر و بیشتر یہی کرتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کی آمد آمد ہوتی ہے تو ان کتابچوں کا اعلان خاص طور پر کر دیتے ہیں کہ احباب ان کا مطالعہ کر لیں, ذہن میں ان مضامین کو تازہ کر لیں, ہر بار ان مضامین کے اوپر تفصیل تقریریں کرنے کی ضرورت نہ رہے. لیکن آج میں نے یہ طے کیا ہے کہ بہت اختصار کے ساتھ بغیر تفصیل میں جائے ہوئے اور بغیر کسی خطیبانہ انداز کے تجزیاتی انداز میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چند حقائق روزے اور رمضان کے بارے میں یا تو یوں کہیے کہ مستحضر کر لیں, اس لیے کہ بہت سے حضرات نے یہ باتیں بہت پہلے بھی سنی ہوئی ہیں اور جن حضرات کے سامنے پہلی مرتبہ آ رہی ہوں وہ اسے ذہن نشین کر لیں. سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی پہلی آیت جس میں مجرد روزے کے حکم کا تذکرہ ہے اور اس کی جو اصل غرض و غایت ہے وہ بیان کی گئی, اور میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں متعدد مواقع پر اور دورہ ترجمہ قرآن کے دوران بھی کہ میری رائے ان مفسرین کے ساتھ ہے جن کے نزدیک اس پہلی آیت کا تعلق رمضان مبارک کے روزے سے نہیں ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ابتدائاً مسلمانوں کو ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی. بعد میں بھی حضور کا یہ معمول رہے, ایام 20 کے روزے مشہور ہیں حضور کے, یہ آپ انہیں سنت کہیں نفلی روزے کہیں, لیکن حضور اس کا التزام فرماتے تھے, جیسے تہجد سب کے لیے نفل ہے لیکن حضور التزاماً تہجد کی نماز ادا کرتے تھے. اسی طرح یام 20 کے یہ روزے، 20 جمع ہے ابیض کی، یعنی وہ تین راتیں کہ جو بہت روشن ہوتی ہیں، سفید راتیں، تو چاند کی راتیں 13ویں شب، 14ویں شب، 15ویں شب، یہ سب سے زیادہ روشن ہوتی ہیں. تو ان دنوں کے ساتھ جو ملحق ایام ہیں، ان راتوں کے ساتھ ان کے روزے حضور رکھتے تھے. اور گمان غالب یہ ہے، میری رائے انہی کے حق میں ہے جن کی رائے یہ ہے، کہ حضور نے جب یہ حکم دیا تھا تو اس سے متعلق جو ہے یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، لازم کیا گیا. کتبہ کا لفظ عام طور پر قرآن مجید میں فرضیت کے لیے، لزوم کے لیے آتا ہے. کما کتبہ علی الذین من قبلکم، صیام عام طور پر مغالطہ ہے کہ شاید صوم کی جمع ہے، ایسا نہیں ہے. صیام مصدر ہے، صیام قیام، قیام کھڑا ہونا، صیام روزہ رکھنا، یہ دونوں مصدر ہیں، یہ جمع نہیں ہے. تو صوم بھی مصدر ہے، صیام بھی مصدر. کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا، لازم کیا گیا. کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں، امت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان پر فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اب اس آیت کو سمجھ لیجئے اور اس کے حوالے سے ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ مجرد روزے کی عبادت کا مقصود کیا ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انسان میں اس عادت کا پختہ ہو جانا، اس کیفیت کا راسخ ہو جانا کہ جو اللہ کا حکم ہے بجا لانا ہے، جس کام سے اللہ روکتا ہے رک جانا ہے. جیسے بڑی پیاری آیت مجھے یاد آئی، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اے مسلمانوں، اگر تمہارا رسول پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے مضبوطی سے تھامو، جس چیز سے روک دے رک جاؤ. تو اللہ تعالی کے ساتھ جب انسان کی یہ روش ہو جاتی ہے، یہ اس کا معاملہ اور طرز عمل، جو حکم ہے سر آنکھوں پر بجا لائیں گے، جس شے سے روک دیا گیا رک جائیں گے، یہ تقویٰ ہے. اب اس تقویٰ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ خود انسان کا اپنا نفس. یہ نفس ہماری ایک مذہبی اصطلاح ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے آپ کے اینیمل انسٹنکٹس، ہماری حیوانی جبلتیں، یا فرائیڈین اس طرح استعمال کریں تو اڈ یا لیبیڈو. حیوانی جو تقاضے ہمارے وجود کے ہیں وہ اندھے بہرے ہیں، وہ تو محض اپنی تسکین چاہتے ہیں، پیٹ خالی ہے وہ چاہتا ہے مجھ میں کچھ ڈالا جائے، اس سے غرض نہیں کہ وہ حلال سے ہو یا حرام سے ہو. شہوت کا جذبہ ہے، وہ جب مشتعل ہو جاتا ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ جائز راستہ ہے کہ ناجائز راستہ ہے. تو تمام کے تمام حیوانی تقاضے جو انسان میں ہیں، ان حیوانی تقاضوں کو قابو میں رکھنا. اس لیے کہ یوں سمجھیے، ایک اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، ایک نفس ہے انسان کا، یا اس کا حیوانی تقاضا، حیوانی جبلت ہے، درمیان میں یہ انسان کہہ لیجئے یا انسان کی خودی سے اسے تعبیر کر لیجئے، یہ سیلف ہے. فرائیڈ کی اصطلاح میں اڈ یا لیبیڈو ہے، پھر سیلف ہے یا ایگو ہے، پھر سپر ایگو ہے. یہ تین ہی لیولز ہیں، اور میں نے بارہ عرض کیا کہ میں اس اعتبار سے فرائیڈ کا بہت قائل ہوں کہ اس نے جو تین لیولز معین کیے ہیں، یہ اس کی آبزرویشن جو ہے وہ واقعتاً ماننا پڑتا ہے کہ اس کی آبزرویشن بہت گہری ہے اور بہت صحیح ہے. انسان کے وجود کے یہ تین لیول ہیں، ہم اسے نفس، قلب اور روح سے تعبیر کرتے ہیں. اس نے جو کچھ دیکھا وہ صحیح دیکھا، تعبیر جو کی ہے وہ غلط کی، اس کی تعبیر و تشریح میں ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن یہ کہ لیولز تین صحیح ہیں. انسان کے ہیومن یا جو اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، یہ سب سے نیچے اس کا تقاضا ہے، اس کا دباؤ ہے جو اس کی ایگو پر یا اس کے سیلف پر پڑ رہا ہے. ادھر سے حکم رب ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام. مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے فارسی کا، درمیانے قارے دریا تختہ بندم کر گئی، بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. انسان کا بڑا عجیب معاملہ ہے، جیسے کہیں سمندر میں کسی تختے پر کسی کو ڈال کر چھوڑ دیا جائے. اور ظاہر بات ہے اس تختے ہی سے اس کی زندگی ہے، اسی سے چمٹنا ہے، اور سمندر میں ہے، دریا میں ہے، وہ تختہ تو گیلا ہوگا، پانی کے چھینکے آئیں گے ادھر سے ادھر سے. اس اعتبار سے جب انسان سے کہا جائے دیکھنا دامن تر نہ ہونے پائے، تو کس قدر شدید آزمائش اور امتحان ہے جس میں وہ انسان ڈال دیا گیا. یہی معاملہ انسان کا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے اسی امتحان میں تمہیں مبتلا کیا ہے. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب, اس یہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس امتحان میں ہے یہ دو قلز ہیں ڈفرنٹ. اب اس میں ہے وہ انسان کی ایگو کہہ لیں, خودی کہہ لیں, اس کا قلب کہہ لیں. قلب اگر تابع ہو گیا نفس کے ہلاک ہو گیا انسان, برباد ہو گیا. اور اگر قلب روح کی طرف راغب رہے اور روح فیصلہ کن طور پر غلبہ حاصل کر لے اور اس وجود حیوانی کو کنٹرول میں رکھے, اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنے وجود حیوانی کو ختم کر دیں, معاذ اللہ یہ نہیں. سیلف اینیہیلیشن کا اسلام قائل نہیں ہے, سیلف کنٹرول. یہ تو تمہیں اللہ نے گھوڑا دیا ہے, دوڑو, جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ آگے بڑھیں گے. یہ وجود حیوانی در حقیقت مرکب ہے, تم راکب ہو. بس ضرورت اس بات کی ہے, اگر مرکب ہی لاغر ہے تو آپ کیا دوڑیں گے, سوار کیا کر لے گا. تو مرکب بھی مضبوط چاہیے. بڑی پیاری بات یاد آئی ہے مجھے, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے میرے نزدیک نفسیات انسانی کے جتنے گہرے اور جتنے واقعتاً مہارت تامہ کا جو ثبوت ہمیں ملتا ہے, جتنی گہرائی کا ہمیں مشاہدہ ہوتا ہے صوفیاء کرام کے ہاں, وہ جدید سائیکالوجسٹ کے ہاں تو ان کا آس پاس بھی کہیں بات نظر نہیں آتی. تو شاہ ولی اللہ نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ یہ بہیمیت جو حیوانیت ہے انسان کی اور ادھر ملکیت یا روحانیت, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بہیمیت کمزور ہوتی ہے, روحانیت بہت قوی ہوتی ہے, اچھے لوگ ہیں, لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتے دنیا میں. کرتے وہی ہیں جن کی بہیمیت بھی قوی ہو اور روحانیت بھی قوی ہو. جن کی بہیمیت قوی ہے روحانیت کمزور ہے وہ تو مارے گئے. وہ تو گویا کہ مرکب تو تکڑا ہے لیکن راکب کمزور ہے, تو وہ گھوڑا تو پٹک دے گا کہیں نہ کہیں, لے جا کر کسی کھائی میں پٹکے گا, جہاں چاہے گا پٹک نہیں دے گا. لیکن لاغر ہو گھوڑا تو چاہے کتنا ہی توانا سوار بیٹھا وہ غریب کیا کرے گا, وہ تو دوڑنے والا تو گھوڑا ہے. تو مرکب بھی توانا ہو مضبوط اور پھر راکب جو ہے وہ اس سے بھی مضبوط تر ہو, یہ ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے. یہ کیفیت اگر ہے تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں, جن کی بہیمیت بھی قوی ہو اور روحانیت بھی, اور ملکیت کہتے ہیں اصل میں شاہ صاحب کس طرح ملکیت, اس لیے یہ جو ہمارا روحانی وجود ہے در حقیقت یہ فرشتوں سے مشابہ ہے. روح, روح الامین, یہ جو روح کا لفظ ہے یہ ہماری روح اور فرشتہ یہ در حقیقت ایک ہی نوعیت کے اعتبار سے یہ آپس میں بہن بھائی ہیں. ہمارا حیوانی وجود اس خاکدان سے ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, یہ یہی سے بنا ہے, یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہی سے ہے, عدیم الارض سے اس کا وجود ہے, اس کے تقاضے بھی نیچے ہی کی طرف ہے, پستی ہی کی طرف کھینچتا ہے. ولکنہ اخلد الی الارض, جو اس کے تابع ہو گیا وہ زمین ہی میں دھستا چلا جائے گا. لیکن روح تو کہیں اور سے آئی ہے اور ہم حقیقت میں اسی روح سے عبارت ہیں. اس لیے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم یہاں کی شے نہیں ہے, اب تو کہیں اور سے آئے ہیں اور وہیں ہمیں لوٹ جانا ہے. ہمارا اصل وجود عبارت ہے ہمارے اس روحانی وجود سے. بہرحال تقویٰ یہ ہے کہ انسان کا وہ روحانی وجود قابو یافتہ ہو حیوانی وجود, یہ تقویٰ ہے کہ تمہارے یہ اینیمل انسٹنکٹ سنتے کو غلط حرکت سرزد نہ کرا دے. اسی کو آپ خودی کی تقویت کہہ لیں, ایگو کو مضبوط کرنا کہہ لیں, مختلف تعبیرات ہوں گی. عبارات و ناشتہ و حسنوں کا واحد. تو مجرد روزہ جو ہے جان لیجئے کہ وہ در حقیقت اس انسان کی قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کی انا کو, اس کی روحانیت کو تقویت دینے کے لیے, اس کی خودی کو مضبوط کرنے کے لیے, تاکہ وہ قابو یافتہ ہو اور پھر وہ اللہ تعالی کے احکام کے سامنے جھک جائے. میں نے بہت پہلے ایک مثال دی تھی, بڑی پیاری مثال, کہ جب پچھلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے, بڑے بڑے بادشاہ, اور پھر مختلف نواب اور راجے ہوتے تھے, یہ فلاں کے مہاراجہ ہیں, یہ فلاں کے راجہ ہیں, یہ فلاں جگہ کے نواب ہیں, وہ آ کر گویا کہ اطاعت کا اظہار کرتے تھے بادشاہ کے یہاں دربار میں. تو راجہ جو آ کر اطاعت کا اظہار کر رہا ہے, فرض کیجئے شہنشاہ ہند کے دربار میں, اس کی کوئی حیثیت اگر ہے تو اسی صورت میں ہے کہ راجہ کا اپنا اقتدار اپنے اس ریاست کے اندر قوی ہو, مضبوط ہو. اگر وہی بغاوت ہو گئی ہے تو یہ راجہ صاحب کیا ہے, یہ تو پھر جیسے دوسرے آدمی ہے ویسے ایک آدمی ہے. ان کا وہاں اگر کوئی اعزاز اور اکرام ہوگا تو اس وقت جبکہ ان کا اپنا حکم اپنی ریاست میں چل رہا ہو، وہ چتور کا حکمران ہے اور واقعی ہے اور وہاں اس کی حکمرانی چل رہی ہے. اب وہ آتا ہے اگر اکبر کے دربار میں یا کسی اور کے دربار میں اور وہ اطاعت کا اظہار کرتا تو اس کے کوئی معنی ہے، اور وہی اس کا تختہ الٹا پڑا ہو تو اس کے کیا معنی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح جب ہم جھکتے ہیں اللہ کے دربار میں، رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، تو یہ رکوع اور یہ سجدہ اسی وقت با معنی ہے جبکہ ہم اپنے وجود پر حاکم ہوں. اگر ہم اپنے وجود پر حاکم ہی نہیں، نہ ہماری زبان ہمارے قابو میں ہے، نہ ہماری شہوت ہمارے اختیار میں ہے، نہ ہمارا یہ چٹخارا جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم تو اپنے وجود پر خود حاکم ہے ہی نہیں، تو اب جب اللہ سے اظہار عبادت کرتے ہیں یاک نعبد و یاک نستعین تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بے معنی. بامانی یہ کلمہ ہوگا اس وقت جبکہ انسان اپنے وجود پر حاکم ہو. اب اگر وہ جھک رہا ہے تو واقعی اس کا جھکنا کوئی معنی رکھتا ہے، اس کے اندر مفہوم ہے. تو روزے کی عبادت در حقیقت ایک مشق ہے اس کام، اپنے ہیومن کی بجائے بھی لفظ استعمال کیجئے، اپنے اینیمل انسٹنکٹس پر کنٹرول. لعلکم تتقون. اب آئیے دوسرا مرحلہ. اس کے لیے کوئی سا بھی دن مقرر ہو سکتا تھا، جیسے حضور نے تین دن ہر مہینے معین کر دیے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی حکمت متقاضی ہوئی، ایک ماہ کا روزہ مسلسل. پہلے تین دن تھے، اسی لیے اس اگلی آیت میں ایام معدودات کا لفظ آتا ہے، ایام معدودات. اور یہ ایام معدودات کا لفظ جو عربی زبان میں، یہ تین سے لے کر نو تک پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. چنانچہ اگلے ہی رکوع میں حج کے بارے میں بھی آیا ہے، ایام معدودات، فمن تاجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. منا میں قیام جو ہوتا ہے یوم النحر کے بعد، یا دو دن یا تین دن، تو جو دو دن میں آ گیا اس پر بھی کوئی الزام نہیں، جو تین دن ٹھہر گیا اس کا بھی کوئی حرج نہیں. اس اعتبار سے مجھے کبھی بات انہیں کی معلوم ہوتی ہے کہ پہلی آیت کا تعلق ایام بیس کے روزے سے. البتہ اب وہ آئی تیسری آیت اس رکوع کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب ایک مہینے کے روزے بھی اگر فرض کرنے تھے تو کوئی سا بھی مہینہ ہو سکتا تھا، سب مہینے اللہ ہی کے ہیں. اور وہ ایکسرسائز ہونے کے اعتبار سے، مشق ہونے کے اعتبار سے اس کی تاثیر وہی ہوتی. اس اعتبار سے تو تمام مہینے برابر ہوتے، لیکن یہاں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ہے جسے کہتے ہیں منطق میں ترجیح بلا مرجح، جو ایک جرم ہے اہل منطق کی نگاہ میں. بغیر کسی بنیاد کے کسی کو ترجیح دے دینا بیٹو کی بات ہے. ترجیح اگر دیں گے، چار کینڈیڈیٹس ہیں کسی کام کے لیے، کسی پوسٹ کے لیے، آپ سلیکٹ کر رہے ہیں تو ترجیح کے لیے آپ کو بتانا ہوگا کہ بنیاد کیا ہے. بغیر کسی بنیاد کے کسی کو ترجیح دے دینا، کسی کو راجح کسی کو مرجوح قرار دے دینا، اہل منطق کے نزدیک تو یہ جرم ہے. تو کیوں یہ رمضان کا مہینہ کیوں چنا گیا؟ یہ ہے جس کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے، منطق کا تقاضا پورا کر رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے، جس میں یا تو پورا قرآن وہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اتار دیا گیا، یا یہ کہ اس کا نزول کا آغاز ہوا. یہ دونوں مختلف رائے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں اور رمضان مبارک میں. لہذا یہ مہینہ چنا گیا ہے، اور قرآن کی عظمت اب بیان کی، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ ھدی للناس ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، رہنمائی ہے. یہ رہنمائی فکری بھی ہے، یہ رہنمائی نفسیاتی بھی ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ غذا روحانی بھی ہے، اور پھر یہ انسان کے عمل کے لیے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر بھی رہنمائی ہے. رہنمائی کو کہ ایک لفظ کو آپ سادہ سا لفظ نہ سمجھیے، انسان کے جتنے تقاضے ہیں ان سب کے لیے بھرپور رہنمائی اس کتاب میں موجود ہے. ھدی للناس، انسان کو فکری رہنمائی درکار ہے، اسے کوئی نہ کوئی رائے قائم کرنی پڑتی ہے، ورلڈ ویو بنانا پڑتا ہے. یہ کائنات کیا ہے، حیات کیا ہے، میں کون ہوں، زندگی کیا ہے، جا کہاں رہا ہوں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کیا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے. صرف حیوان نہ تو زندگی حیوانوں کی طرح گزار رہا انسان، جسے میں کہا کرتا ہوں کہ انسان زندگی نہیں گزارتا، زندگی انسان کو گزارتی ہے، زندگی انسان کو بسر کرتی ہے اگر اس شعور کی سطح پر زندگی نہیں گزار رہا ہے، اگر یہ سگرا کبرا اس کے ذہن میں نہیں ہے، میں ہوں کون، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، سفر حیات کی منزل کیا ہے، میرے لیے سورس آف گائیڈنس، سورس آف نالج کون کون سی ہے، آیا صرف میرے حواس، آیا صرف میری عقل، یا اس سے بالا تر بھی کوئی سورس ہے گائیڈنس کی، کچھ تو پتا چلے انسان کو، کائنات خود بنی ہے، کسی نے بنایا ہے، ہمیشہ رہے گی کیا یا کبھی ختم ہوگی، کائنات کے بارے میں تو سوچنا پڑتا ہے، اپنے بارے میں تو ہر ایک کو پتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد آیا بس دس از دی اینڈ آف اوور ایگزٹینس، یا یہ کہ اس کے بعد ہمارے وجود کا کوئی تسلسل ہے تو کیا ہے، سب سے پہلی رہنمائی اللہ قرآن مجید اس کی دے گا، جس کا نام اجمالاً اصطلاح ایمان ہے، پھر انسان کے اندر نفسیات ہیں، انسان کے موٹیوز کیا کیا ہیں، محرکات عمل کون کون سے، انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے، محض حیوان ہے، ذرا زیادہ ارتقا یافتہ حیوان، یا یہ کہ کوئی کوالیٹیٹو ڈفرنس ہے، نوعیت کا فرق ہے حیوان اور انسان میں، موٹیوز، اس کی بھی رہنمائی مکمل قرآن، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں، انسان میں ایک روح بھی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، روحانی وجود ہے اس کا، وہ جو وہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، حیوانی وجود کے اعتبار سے تو بہت سے حیوانات ہم سے بہت پوچھے ہیں، جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے بعضوں کی بینائی ہماری بینائی سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے، بعض کی سماعت ہماری سماعت کی صلاحیت سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے، تو ان فیکلٹیز میں بھی حیوان ہم سے بہت آگے، توانائی تو بہرحال شیر اور ہاتھی وجود جو ہے ان کا اس سے اپنا تقابل کر لی، تو آیا انسان محض حیوان ہے، نہیں اس میں روحانی وجود ہے، اس روحانی وجود کی بھی کوئی غذا ہے یا نہیں، یہ میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق شعور سے نہیں ہوگا، وہ پہلی بات ہے شعوری اور فکری رہنمائی، اور میں نے نمبر ایک پر اس کو شمار کر دیا ہے، لیکن غذا انسان کو بھوک لگتی ہے، وہ کھاتا ہے، اس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، آج تو چلیے آپ کو معلوم ہو گیا کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، پروٹینز ہوتے ہیں، اور یہ فیٹس ہوتی ہیں، اور اس طرح اس کا میٹابولزم ہوتا ہے، اول تو یہ کہ اکثر کو تو پتہ ہی نہیں، انہیں تو یہ پتا ہے یہ کھانے سے میری ایک ضرورت پوری ہوتی ہے، اللہ اللہ خیر سے، پیاس لگی ہے پانی پیا ہے، اندر کوئی تھی کمی، کوئی طلب تھی، انسان اگر اس کو لفظ پیاس نہ آتا ہو تو آپ اس سے پوچھیں گے تو بتا نہیں سکے گا کیا کمی ہے، اگر وہ ایک لفظ جو ہے پیاس اس کو معلوم نہیں، اگر پانی اسے نہیں معلوم پانی اس کی ضرورت ہے، تو کوئی انسان ممکن نہیں ہے کہ بیان کر سکے کہ مجھے کیا چاہیے، اندر وہ طلب ہوگی، تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا تعلق انسان کے شعور سے نہیں ہے، یہ تجزیہ کر لینا کہ کس طریقے سے، کس طرح میری ضرورت پوری ہوئی، کون سے وائٹمنس تھے، اور ان وائٹمنس نے میری کون سے، ہمیں کیا پتا، بہت کچھ انسان نے دریافت کر لیا، ابھی بہت کچھ ٹپ آف دی آئس برگ کے نیچے نہ معلوم اور کیا کیا کچھ ہے کہ جو ابھی جس کو ہم ڈسکور نہیں کر پائے، ابھی اور شاید وائٹمنس جو ہے ان کی تلاش ہو جائے، اکتشافات میں آ جائے، اسی طرح روح کی بھی ایک غذا ہے، روح کو بھی اس محلال لاحق ہوتا ہے، جبکہ جیسے جسم کو اس محلال ہوتا ہے اسے اگر کھانا نہیں ملتا، یہ اس کی غذا ہے، روح کی بھی غذا ہے، اور اس روح کی اس غذا کا تعلق اس کے شعور وغیرہ سے، اس کے فکر سے متعلق نہیں، قرآن اس روح کی غذا بھی ہے، فکر کے لیے روشنی ہے، نفسیات کے لیے رہنمائی ہے، روح کے لیے غذا ہے، پھر یہ کہ انسانی اعمال کے لیے، بعض اعمال تو انسان کے ایسے ہیں کہ جس کا انسان کی اپنی فطرت کے اندر اللہ تعالی نے علم رکھ دیا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، جیسے بکری کو معلوم ہے کہ گھاس کھانی ہے گوشت نہیں کھانا، اور شیر کے بچے کو معلوم ہے گوشت کھانا ہے گھاس نہیں کھانی، تو اسی طریقے سے انسان کے اندر بھی ایک علم ہے، جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی بری ہے، یہ سب موجود ہے، فالحمہا فجورہا وتقواہا، لیکن اس سے آگے انسانی معاملات میں بڑے دو راہے آ جاتے ہیں جن میں انسان کی فکر کے لیے فیصلہ بڑا مشکل ہے، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، عملی رہنمائی، ادھر جاؤ ادھر مت جاؤ، تم نہیں جانتے ادھر اندیشے ہیں. مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، اس دروازے سے داخل نہ ہو جو بہت کشادہ ہے اور جس میں داخل ہونے والے بہت ہیں، اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں وہ بالآخر تنگی کی طرف لے جائے گا. اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے، جس پر چلنے والے کم ہیں، اس لیے کہ وہ بالآخر کشادگی تک پہنچانے والا ہے. تو ہم تو نہیں جانتے، ہم تو فوری طور پر دیکھتے ہیں یہ اس پر بھیڑ چال کے مانی لوگ چلے جا رہے ہیں، چلو اسی راستے پر، یہ بڑا کشادہ ہے، بہت مرصع ہے، مسجع ہے، بڑا ہموار ہے، چلو اس پر. حالانکہ اس سے آگے وہ راستہ جہاں پہنچائے گا وہ اللہ کو معلوم ہے، تمہیں معلوم ہے. یہ راستہ جو کٹھن ہے، حفت الجنت بالمکارہ، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، جنت جو ہے وہ ان چیزوں سے گھیر دی گئی ہے جو انسان کو ناپسند ہے. یہاں تو فاقے، جیسے کہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس راستے پر چلو گے تو جنت پہنچو گے. انسان چاہتا ہے ادھر، اس راستے پر چلے جہاں عیش ہے، گلچر رہے. یہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے، قرآن سے ملے گی. اور اس سے بھی پیچیدہ بات، اس سے بھی زیادہ کٹھن مرحلہ اجتماعیات کا ہے، جہاں ذرا سا عدم توازن پیدا ہوتا ہے اور یک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ راہم دور شد، ذرا سا عدم توازن جو ہے وہ پورے انسانی تمدن کے اندر ایسا فساد پیدا کرتا ہے. وہ پتا چلتا ہے جا کر 70 برس بعد، جو کچھ انقلاب آیا تھا روس میں اس کے نتائج تو اب ظاہر ہوئے نا. اب پوچھئے گورباچوف سے پوچھئے، روسیوں سے پوچھئے. لیکن یہ کہ کس نے انسانوں کا معاملہ کیا رہا اس عرصے میں، وہ تو اس جہنم کے اندر محبوس رہے. کسی کسی کو موقع ملتا تھا، بھاگتا تھا پنچھی مغرب کی طرف آزادی کی تلاش میں، پرندے اڑ اڑ کر چلے جاتے تھے. لیکن اکثر و بیشتر ایک عظیم تعداد کروڑ ہا انسانوں کی اسی حبس کی کیفیت میں، اسی کے اندر وہ زندگی بتانے پر مجبور ہو گئے. تھا تھوڑا سا عدم توازن. قرآن بھی کہتا ہے دیکھو، یہ کسی شے کو اپنی ملکیت نہ سمجھو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ملکیت تو صرف اللہ کی ہے، تمہارے پاس تو امانت ہے. انہوں نے یہ کیا، اسے قانون نافذ کر دیا کہ کوئی ملکیت نہیں، سب اجتماعی ملکیت، انفرادی ملکیت نہیں. بات تو تھوڑی سی ہے، مردی اور نامردی قدم ہے فاصلہ دارت، فاصلہ تو زیادہ نہیں ہوا کرتا، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا. یہ ہے ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان. یہ قرآن تمہیں عطا کیا گیا ہے، اس کی عظمت کو اب موقع نہیں ہے، ورنہ عظمت قرآنی کے موضوع پر پوری تقریر ہو جائے گی. اس عظیم احسان کے نزول کا مہینہ ہے رمضان، لہذا اس کے روزے فرض. اب دیکھیے حکمت تشریح جسے کہتے ہیں، شارع حقیقی اللہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے اس منشا کے لیے تفصیلی احکام حضور نے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہم کہتے ہیں شارع علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں. ویسے یہ کہ شارع حقیقی، شریعت دینے والا، حقیقت میں لا گیور، وہ تو اللہ ہے پورا. لیکن یہ شریعت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام پر مشتمل ہے، اس میں کتنی حکمت ہے. اصلاً تو یہاں پیش نظر یہ تھا کہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ دوہرے عبادت کے اندر بسر کیا جائے، دن میں روزہ رکھو. وہ شاہ صاحب کا میں نے چونکہ لفظ پہلے استعمال کیا ہے، بہیمیت، اپنی اس حیوانیت کو، بہیمیت کو ذرا دباؤ، کمزور کرو. یہ منہ زور گھوڑا ہے، ذرا اس کو بھوکا رکھو، بھوکا پیاسا رکھو، اس کا زور توڑو. اور رات کو اب جاگو اس کلام اللہ کے لیے جو اس لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا، اس کے لیے تو رات ہی کا وقت ہے، اس کا نزول بھی رات ہی کو ہے. وہ چاہے لیلہ مبارکہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رات کا ساتھ معاملہ جو ہے وہ تو قرآن کے ساتھ تو معاملہ رات کا ہے. حقیقت کے اعتبار سے دیکھیے تو دن کا روزہ تمہید ہے، اصل میں اصل مقصود ہے رات کو جاگنا قرآن کے ساتھ. یہ گویا کہ دن کا روزہ رکھ کر ہل چلانے کے مترادف ہے، بیج جو ڈالنا ہے وہ رات کو ڈالنا ہے. بہت پیاری بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. یہ جو قرآن کی کا ترشح، قرآن کی بارش، قرآن کو اتارنا ہے اپنے اوپر، اپنے قلب میں جذب کرنا ہے اپنی روح میں، اس کے لیے ذرا جیسے ہل چلا کے زمین کو نرم کر لیا کرتے ہو، ایسے ہی دن میں روزہ رکھو. دن میں روزہ رکھ کر اس اپنی بہیمیت کی سختی کو کچھ کمزور کر کے تب رات کو کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ طرف شو ہو اللہ کے کلام کا، تمہارے وجود پر، تمہارے ضمیر پر، تمہاری روح پہ جذب ہو انوار قرآن کا. یہ دو طرفہ پروگرام ہے اصل میں قرآن کا. لیکن حکمت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے انسانوں کی عظیم اکثریت کے لیے تو ایسا ممکن نہیں. محنت مزدوری بھی ہے، دن کی مشقتیں ہیں، بھاگ دوڑ ہے. لہذا رکھا کیا؟ فرض رکھا روزہ. روزہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے. رات کا معاملہ فرض ہے ہی نہیں. البتہ تشویق اور ترغیب کے جتنے اسلوب ممکن ہو سکتے تھے وہ سب استعمال کر لیے. جس کے لیے بھی ممکن ہو وہ تو کرے، اس کی اہمیت تو سامنے ہو. پھر آدمی سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. فرض کیجئے سال بھر میں ارن لیو ملتی ہے ایک مہینے کی، تو وہ مہینہ رمضان کا فکس کر لیجئے. ہر صورت رمضان کی اس کی چھٹی لینی ہے، تاکہ یہ مہینہ پورا کا پورا جو ہے یہ در حقیقت مختص ہو جائے. ریجوینیشن، اگلے اب سال کے لیے گویا کہ تیاری، روحانی تیاری، ذہنی فکری نفسیاتی تیاری، تاکہ بقیہ 11 مہینے کے لیے آپ اپنے اندر وہ روحانی قوت جو ہے اس کا پوٹینشیل وہ ڈیولپ کریں. جس کے لیے ممکن ہے کریں، لیکن چونکہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے فرض نہیں رکھا. اب دیکھیے تشویق و ترغیب، متفق علیہ روایت ہے، جس طریقے سے پیرلل کر کے بیان کیا ہے حدیث میں حضور نے، یہ متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ دونوں کس قدر پیرلل، متوازی، ہم وزن، الفاظ کا آہنگ بھی وہی ہے، صوتی آہنگ وہی. من قام رمضان، من صام رمضان، یہ صوم اور صیام اور قیام پیرلل. جس نے روزہ رکھا رمضان کے دوران، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یقین اللہ پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اجر و ثواب اور بدلے کی امید ہے. اور احتساب کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اپنا تجزیہ انسان کرتا رہے، جائزہ لیتا رہے میں کیا کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھا ہوا اور جھوٹ بول رہا ہوں، روزہ تو ختم ہو گیا. جیسے کہ حدیث ہے واضح، جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، من لم یدا قول الزور والعمل بہ، جس شخص نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، فلیس للہ حاجۃ ان یدا طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی اس سے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. جیسے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بڑے خوش ہیں روزے رکھ، روزے کا رکھ، احتساب کرو، جائزہ لو، کوئی غلط حرکت تو نہیں کر رہا روزے. یہ کھانا پینا، ساما یسومو کے معنی رک جانا، امساک، کھانا کھانے سے رک گئے، قضاء شہوت سے رک گئے، یہ رک جانا ہے، امساک ہے. تو جھوٹ بولنے سے بھی تو رکو، حرام خوری سے تو رکو، ورنہ یہ روزہ روزہ ہی نہیں. لیکن اس کے ساتھ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے آپ اندازہ کیجئے تشویق و ترغیب بالکل پیرلل. اسی طرح یہ دوسری حدیث، بارہا ہم نے یہ چار ورتے چھپوا چھپوا کے تقسیم کیے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اور یہ امام بیہقی لائے ہیں شعب الایمان میں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، حضور نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام، کہے گا روزہ، اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور قضاء شہوت سے روکے رکھا، بس میرے لیے یہ رکا رہا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اور قرآن یہ کہے گا میں نے اسے رو کے رکھا سونے سے، نیند سے، رات کے وقت. فَشَفَعْنِي فِي، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. حضور نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے. اب یہ دو حدیثیں کفایت کرتی ہیں کہ اندازہ ہو جائے، لیکن یہ حکمت ہے. حضور سے تو دیکھیے ثابت، صرف 3 دن بعد جماعت آپ نے نماز ادا کی ہے رمضان میں، قیام اللیل جو ہے، اور وہ بھی آپ کا وقت وہی تھا تہجد کا، عشاء کے ساتھ متصل نہیں تھا وہ، بلکہ جیسے کہ آپ عشاء کے بعد کچھ دیر سو کر اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اس رمضان میں آپ نے طویل کر دیا اس کو، اور آپ نے صرف 3 راتیں باجماعت مسلمانوں کو نماز پڑھا. لیکن بس اشارہ دے دیا، ڈائریکٹو کی ضرورت ہے، اس کے بعد سمجھ گئے مسلمان صحابہ کرام اس سے مقصود کیا ہے. چوتھی رات کچھ لوگ کھنگارتے بھی رہے، حضور اپنے حجرے سے برآمد ہو جائیں، ایک لذت جو انہیں نصیب ہوئی ہوگی، طویل، آخر ویسے تو فرض نمازیں بھی حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن طویل قیام رات کا حضور کے ساتھ، حضور کی امامت میں، تو بہرحال یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ دستک دیتے کہ آئیے حضور باہر آئیے، کچھ ایسا اشارے کے لائے سے حضور نہیں نکلے. اور صبح فرمایا کہ دیکھو اگر میں نے اس پر دوام یا مداومت اختیار کی تو یہ فرض ہو جائے گی دوام، یہ میں نہیں چاہتا. امت کے لیے جو بھی رحمت ہے اور شفقت ہے لوگوں کے لیے، یہ مشقت جو ہے وہ جھیلنی ممکن نہیں ہوگی. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شروع میں جو فرمایا تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، راتوں کو کھڑے رہا کرو اس کے تھوڑے سے حصے کے سوا، یا سوا کسی ایک آدھ رات کے، یہ دونوں ترجمے ہیں، آدھی رات، یا اس سے کچھ زائد یا اس سے کچھ کم. اور پھر دوسرے رکوع میں فرمایا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم لن تحصوہ، اللہ کو معلوم ہے تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے، ہم نے بنایا ہے، ہم جانتے ہیں تمہارے جسم کے تقاضوں کو، ہم جانتے ہیں ان کو آرام کی ضرورت ہے، جسمانی قوتیں جو ہیں ان کو استراحت درکار ہے، تبھی وہ ریجوینیشن ہوتی ہے، پھر اگلے دن کے لیے انسان تر و تازہ ہو کر کام کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں. بات ہم تو سن، تو اسی طرح حضور نے، لیکن یہ کہ صحابہ کرام یہ کرتے تھے، جن کے لیے بھی ممکن تھا. پھر حضرت عمر نے یہ کیا کہ ایک امام کے پیچھے مسجد نبوی میں، ورنہ حضرت عمر کے اس اجتہادی فعل تک مختلف لوگ کھڑے ہوتے تھے مختلف گوشوں میں، اور یہ منظر اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رمضان مبارک میں مسجد نبوی میں جا کر. ایک تو وہ تراویح کی نماز ہو جاتی ہے باب، وہی 20 رکعت، لیکن پھر یہ کہ اس کے بعد لوگ جو ہے کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ رمضان ہی میں مسجد نبوی رات بھر کھلی رہتی ہے، ورنہ تو عشاء کے کچھ دیر کے بعد بند، اور پھر تہجد کی اذان کے بعد کس ساتھ کھلتی. تو اس لیے وہ تو پھر بہت غنیمت ہے، وہ تو گویا کہ جشن ہے. تو وہاں جو ہے لوگ مختلف جو ہے حفاظ اور قرآ مختلف گوشوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور مسلمان جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ نقشہ تھا کل کا کل، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہیں جمع کر دیا امام کے پیچھے، اور یہ پھر تراویح کی نماز شروع. اب یہ گویا کہ یوں سمجھیے، اس میں پھر مختلف ہے، کسی کے نزدیک یہ نفل ہے، کسی کے نزدیک سنت موقعہ ہے، کسی کے نزدیک واجب ہے، یہ فقہا کے اپنے اپنے اصولوں کے مطابق، یہ ان کی جو بھی انہوں نے اس کی اسیسمنٹ کی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس کو نہیں جانا چاہتا. لیکن میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ در حقیقت مقصود یہ ہے کہ جس کے لیے بھی ممکن ہو وہ رمضان مبارک میں، گویا کہ چونکہ یہ ایک نزول قرآن کا مہینہ ہے، گویا کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید، اسے تازہ کرنا. پورے سال اگر اپنی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں نکال سکے جیسا کہ نکالنا چاہیے، یہ مہینہ خالص کرو، دن میں روزہ رکھو تاکہ وہی بہیمیت کچھ نرم پڑے، کمزور پڑے. میں نے بلکہ اس کی ایک اور مثال بھی دی تھی، کرسٹ آف دی ارتھ جیسے کہ ہوتا ہے، بعض جگہ کلر زمین ہوتی ہے، اوپر پپڑی سی آ جاتی ہے سخت، پانی بہ جاتا ہے، جیسے چکنے گھڑے کے اوپر پانی پڑا، بوند پڑی اور بہ گئی. لیکن یہ کہ اگر آپ نے ہل چلائے ہیں اور زمین کو نرم کر دیا، اب پانی جذب ہوگا، پانی جذب ہوگا زمین میں. حدیث میں بھی یہ تمثیل آئی ہے کہ زمینیں مختلف ہوتی ہیں، جیسے ایک زمین وہ ہے جو پانی کو روک تو لیتی ہے، جذب نہیں کرتی، تو تالاب بن گیا. چلیے لوگ تو فائدہ اٹھا لیں گے، حیوانات تو آ کر پیاس بجھا لیں گے، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوا. ایک وہ زمین ہے جو نہ جذب کرتی ہے اور نہ وہ روکتی ہے، وہ پانی بہ گیا تو بیکار ہوئی. اور ایک وہ ہے کہ جس میں پانی جذب ہوتا ہے تو اب اس سے زمین کی روئیدگی جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے. یہ حیوانات کے لیے واناسی یا کثیرہ، اور انسانوں کے لیے غذا جو ہے اس سے فراہم ہوتی ہے. یہ مثال دی حضور نے. کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن اس علم سے دوسرے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں خود کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان کے اپنے اندر وہ علم نہیں اترا ہوتا. وہ علم در حقیقت ان کے پاس جیسے کہ ایک جوہر میں تالاب میں پانی ہے، بس ان کے پاس بھی ان کے سر کے اوپر گھڑا رکھا ہوا ہے علم کا، دوسرے ہی پئیں گے اس سے، خود انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے اندر جذب نہیں ہو رہا. اس اعتبار سے یہ روزے کی عبادت جو ہے اس کے ساتھ یہ رات کا قیام جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تقریباً پیرلل. اور مقصود کیا ہے؟ انسان کی یہ بہیمیت کمزور ہو اور رات کو اس کی جو ملکیت ہے اسے تقویت حاصل ہو. اس طرح ڈسٹرب نہ کیا کیجیے آپ، پہلے آیا کرے اگر کوئی بات ہو. یہ ملکیت جو ہے وہ تقویت پائے اور اس کے بعد انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو کہ اس کی پوری توجہ جو ہے وہ اپنے مالک اور خالق کی طرف جو ہو جائے. اصل مقصود یہ ہے. اسی لیے فرمایا ہے اگلی آیت، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب. در حقیقت تو ہمارا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم توجہ ہے صرف اپنی اس دنیا کے مسائل، اپنے اس جسم کے مسائل، اپنے ان تمام معاملات کے اندر، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. وہ ہے دنیا میں لیکن متوجہ دنیا کی طرف نہیں، اللہ کی طرف. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس میں بھی مجھے ایک تمثیل یاد آئی ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے. میں کچھ الجھا ہوا تھا، یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بڑے تو پیچیدہ مسائل ہیں. ایک عجیب سی تمثیل ذہن میں آئی، سورج مکھی کا پھول. ویسے تو اگر آپ اس کو رکھیں اپنے ذہن میں کہ نظریہ یہ ہے کہ ہماری یہ زمین بھی سورج ہی کا ٹکڑا تھی، کبھی ٹوٹ گئی، اس کے گرد گھومنے لگی، پھر ٹھنڈی ہو گئی، اس میں کرسٹ آف دی ارتھ وجود میں آ گیا، پھر اسی میں سے بخارات نکلے، جب ٹھنڈی ہوئی اس نے جا کر ایٹماسفیئر کی شکل اختیار کی، پھر وہی گیسز میں جو انٹریکشن ہوا، آکسیجن اور ہائیڈروجن کا پانی بنا اور بارشیں ہوئی، پھر اس بارش کی وجہ سے یہاں پر جو بھی ہوا آگے نباتات اور حیوانات کا سلسلہ. یہ نظریات ہے، کیا کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے وہ علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن اب آپ سوچئے کہ سب کچھ سورج ہی سے آ رہا ہے، لیکن ان نباتات جو ہے زمین کی، اس میں سے ایک پھول ایسا ہے جو گویا کہ اپنے اس سے اصل مرکز اور اپنے اصل سورس جو ہے اس کا اسے شعور حاصل ہے. سورج طلوع ہوتا ہے، سورج مکھی کا پھول کھل جاتا ہے اور فیس کرتا ہے، جدھر سورج جا رہا ہے ادھر ہی اس کا اینٹینا، جس کو بھی آپ کہیں، وہ گویا کہ وہ ڈش کی شکل ہے بہترین اس کی، ادھر ہی مڑ گیا. سورج غروب ہوا، مرجھا گیا. بین ہی یہی مطلوب ہے انسان سے، ہماری طرف رخ رکھو، ہم سے لو لگائے رکھو، تمہیں اطمینان اور مسرت حاصل ہو، ہم سے لو لگا دو. اس بحث میں نہ پڑھو کہاں سے آئے ہو، کیا ہو، وحدت الوجود ہے یا وحدت الشہود ہے، ہو تمہیں ہم نے وجود دے دیا ہے، بس تمہاری زندگی گزرنی چاہیے ہماری ہی طرف متوجہ رہ کر. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. دنیا میں ہمیں مختلف جو بھی لذتیں ہیں، دلچسپیاں ہیں، رانائیاں ہیں، وہ سب درمیان قارے دریا تختہ بندم کر گئی، بعد میں گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری طرح متوجہ رہتے ہیں یا نہیں. دل کی کلی کھلے اللہ کی یاد سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر یہ ہے تو بس کامیاب ہو گئے، اور یہ نہیں ہے تو باقی کتنے ہی پھول ہیں انہیں پتہ ہی نہیں سورج کسے کہتے ہیں، سورج کب. حالانکہ انہیں بھی وہ سورج کی تمازت اور توانائی تو ان میں بھی آ رہی ہے لیکن شعور نہیں ہے. لیکن ایک پھول ایسا ہے کہ جس کو یہ پتا ہے، وہ اسی کی طرف اپنا رخ کیے رکھتا ہے. بس انسان سے مطلوب یہی کچھ ہے، ہماری طرح متوجہ ہو. جیسے علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں بیان کیا ہے، میننگ آف پریئر ان اسلام. ایک یہ فائنائٹ ایگو ہے ہمارے اندر، ایک انا ہے، انا محدود، انا صغیر میں، اور ایک ہے وہ انا کبیر، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں ہی ہوں وہ کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا
میں نے بارہا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ انانیت کبریٰ جو ہے جتنی اس آیت میں ظاہر ہوئی ہے پورے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بس میری ہی بندگی کرو. واقم الصلاۃ لذکری، اللہ یہ بھی کہتا کہ ہر لحظہ میری طرف ہی لو لگا کر رہو، کسی اور طرف متوجہ نہ ہو تب بھی درست تھا، لیکن ہماری ضروریات میں جاؤ، وہ دھندا بھی کر لو، کوئی کاروبار بھی، پھر آ جاؤ. اقیم الصلاۃ لذکری، پھر میری طرف رخ تازہ کرو. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. گویا کہ یہ پانچ نمازیں بھی ہم اس کو دوام ذکر کی کا درجہ دے کر قبول فرما لیں. روایات سے بھی اسی طریقے سے بات واضح کی گئی نا کہ پچاس نمازوں کے گویا کہ قائم مقام اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے لیے شب معراج کا جو مکالمہ بیان ہوتا ہے ان پانچ نمازوں کو بنایا. یہ گویا کہ دوا میں ذکر ہے. اس لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کی اور فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی اس کا پوری رات کا قیام اللیل لکھ دیا جائے گا. یہ ہے اللہ کی رحمت ہے. لیکن یہ کہ جس کے لیے بھی ممکن ہو وہ آگے بڑھے. تو روزے اور قرآن، دن کا روزہ رات کا قرآن، یہ اگر دو طرفہ پروگرام ہوا ہو جیسا کہ پروگرام کا حق ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا وہ روحانی وجود، ہماری اس ملکیت، اس بہیمیت سے آزاد ہو کر متوجہ ہوتی ہے پروردگار کی طرف. اسی کا نام دعا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، جب انسان جاگے گا، ہوش میں آئے گا، اپنے پروردگار کی طرف اس کی توجہ ہوگی، جاننا چاہے گا اپنے رب کے بارے میں، تو بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، میں کہیں دور نہیں ہوں، میں تو ہر سننے پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جہاں اور جب مجھے پکارے. دیر اینڈ دین. ویسے مقامات بھی ہیں، مختلف مقامات ہیں، مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر کیجئے، فضیلت زیادہ ہو جائے گی. گھر میں کیجئے، وہ بھی ذکر ہے. جا کر دعا مانگیے بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، وہ فضیلتیں ہیں. لیکن یہ کہ کوئی جگہ پابندی نہیں ہے. دعا میں تو یہ بھی پابندی نہیں کہ آپ باوضو ہوں، ہر وقت ہر حال میں دعا مانگے، کوئی بیریئر ہے ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. اور یہی اصل ہے، اسی لیے فرمایا حضور نے الدعاء مخ العبادة الدعاء هو العبادة. دعا ہی تو ہے عبادت کا جوہر، اور دعا ہی تو اصل عبادت ہے. یہ ہے سامنے سامنے ہونا، بقول اقبال، جب وہ انفائنائٹی گو اور یہ فائنائٹی گو، آمنے سامنے ہو کر ہم کلام. اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین. لیکن اس کے لیے تمہارا حیوانی وجود، اس کی جکر بند، اس کا بوجھ، اس کا دباؤ، اگر وہ ہے تو کہاں متوجہ ہوگے تم اللہ کی طرف؟ اس کو مضمحل کرو دن کے روزے کے ذریعے، اپنے روحانی حیات تازہ دو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کے ذریعے سے، اور اب تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے. یہ گویا کہ مقصود و مطلوب ہے، یہ حاصل ہے روزے کے اور رمضان کے پروگرام کا. اب اس میں وہ بات مجھے عرض کرنی ہے کہ جہاں تک نماز تراویح کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ ہے، اصل مقصود و مطلوب ہے رمضان مبارک کا. اس کے لیے مثلاً میرے علم میں آیا کہ بعض خانقاہی جو نظام ہے ہمارے، اس میں یہ کیا جاتا ہے. مثلا جو شیخ الحدیث تھے مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، ان کی خانقاہ سہارنپور میں، وہاں یہ نماز تراویح، کیونکہ بہرحال وہ حنفی تھے، 20 تراویح کا نظام ہے، اس لیے کہ وہ فقہ حنفی کے اعتبار سے اس کا جو بھی مقام و مرتبہ معین ہو چکا ہے اسی کے ساتھ معاملے کو ہم آہنگ کرنا ہے. اس میں بھی بڑی حکمت ہے. کیا کیا؟ 4 رکعت پڑھ لی، پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ ہو گیا. اب ہر شخص اپنے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے پڑھتا ہو آگے جو اب سننا ہے مزید قاری صاحب نے جو سنانا ہے، یا کوئی اور ذکر ہے اور آد ہے، یا اگر کسی شخص کو اوپر کوئی رکعت تاری ہو گئی ہو تھوڑی دیر کے لیے وہ جائے آرام کر لے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد آ گئے، پھر جمع ہو گئے، پھر 4 رکعت. تو تمام رات جاگتے تھے یہ سہارنپور کی جو خانقاہ تھی، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی، اس کا یہ معاملہ. ہم نے اس کو ذرا سا اس میں اجتہاد کیا ہے. یہ دورہ ترجمہ قرآن رمضان مبارک میں نماز تراویح کے ساتھ. اب وہ حفیظ کا شعر یاد آ رہا ہے،
کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری، اس میں جو ہم نے تحریک شروع کی رجوع الی القرآن، اس کا صغرا کبرا، یہ سن 1667 کی باتیں یاد کر رہا ہوں، جب یہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کی تقریریں میں نے کی، نشت ثانیہ کا مضمون لکھا، اور میں نے یہ سمجھا اور یہی سمجھایا کہ اصل میں جو مرحلہ ہے اس امت کے اندر اصلاح کا عمل، وہ رجوع الی القرآن کے ساتھ وابستہ ہے، ایمان کی تجدید ہوگی تو اس کے ذریعے سے، اور انسان کا تزکیہ ہوگا تو اس کے ذریعے سے، عمل کی درستی ہوگی تو اس کے ذریعے سے. علامہ اقبال نے جس طرح امفیسائز کیا، شیخ الہند نے جس طرح امفیسائز کیا، مولانا ابوالکلام نے جس طرح امفیسائز کیا، الحمدللہ اس پر دل چکا. لیکن یہ کہ پھر رفتہ رفتہ یہ دورہ ترجمہ قرآن کا، آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب اگرچہ 8-10 سال میرا خیال ہے کہ ہو گئے ہیں اس کو، یہ دورہ ترجمہ قرآن اس مسجد میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے. میں کبھی کراچی میں 2 مرتبہ ہو آیا اور کر چکا، ابو ظہبی ہو آیا اور وہاں کیا، اور میرا تو پروگرام تھا حیدرآباد دکن کا. حیدرآباد دکن میں اگر یہ پروگرام ہوتا تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ کم سے کم 5,000 آدمی روزانہ اس میں شریک ہوئے، اس لیے کہ میں نے ذوق و شوق دیکھا ہے وہاں کے لوگوں کا. 25,000 آدمی جو رہے ہیں میرے درس کے اندر وہاں پر مکہ مسجد میں، وہ بہت بڑی مسجد ہے، وہاں کی مرکزی مسجد ہے. 5,000 سے لے کر 10,000 تک خواتین، اور برقعے میں نے اگر دیکھے ہیں بڑی تعداد میں اپنی زندگی میں تو وہی دیکھے، پاکستان میں تو اب کوئی خالصان برقع رہ گئے، پردہ رہا تھا، یہ میں نے کیفیت وہاں دیکھی. لیکن یہ کہ وہاں کے حالات اتنے انسرٹن ہوتے، ورنہ اس سال کا میرا پروگرام وہاں کا تھا، لیکن جب میں گیا ہوں ربیع الاول میں تو وہاں میں نے دیکھا وہ تو فساد اور کرفیو اور یہ اور وہ، تو میں نے کہا اس کو ہندو کیسے برداشت کریں گے کہ قرآن مجید کا یہ بیان ہو رہا ہو اور ایک مہینے تک مسلسل چلے، 2-3 دن کا پروگرام ہو، کچھ کو پتا چلا کچھ کو نہ بھی پتا چلا کہ کیا ہوا، وہ تو یہ کہ ایک ایونٹ تھا ہو گیا تب علم میں آیا، لیکن یہ تو ناقابل برداشت ہو جائے گا. پر اس کا جو بھی نظام چل رہا ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہ اس مسجد میں بھی انشاءاللہ ہوگا، میں یہاں نہیں ہوں اس سال الحمدللہ کہ اب اس قرآن اکیڈمیز کے بطن سے اور اکیڈمیز جو ہے ان کی ولادت ہو چکی ہے، کراچی میں قرآن اکیڈمی وجود میں آ چکی ہے، ملتان میں بھی اب وہ اس کا بیسمنٹ جو ہے مکمل تیار ہو گیا ہے، ان کا اصرار بہت تھا شدید کہ اس سال میں وہاں کروں، اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ حیدرآباد دکن جانا نہ ہوا تو پھر آپ ہی کے یہاں آؤں گا، تو میں تو ملتان جا رہا ہوں. بلکہ اس کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے جو انجمن خدام القرآن ملتان کے صدر ہیں حافظ کرنل غلام حیدر ترین صاحب، وہ اس وقت ہارٹ اٹیک میں ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں. اس کے باوجود گھر والے ان سے کہہ بھی رہے ہیں کہ اگلے سال پہ اس کو ملتوی کر دیجئے، لیکن ان کا میں جوش و جذبہ دیکھ کر آیا ہوں. کل اسی لیے کراچی سے آتے ہوئے میں نے ری روٹ کیا اپنے سفر کو، ملتان ہو کر آیا ان سے مل کر. میں بھی چاہتا تھا کہ ان سے کہوں کہ اگر یہ پروگرام یہاں ہوگا ایکسائٹیشن آپ کو رہے گی مسلسل، تو آپ اس کو اگر دیں. ان کا کہ نہیں، یہ میری زندگی کا ایک خواب ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ وہ خواب جو ہے اس طرح وہ پریشان ہو جائے، آپ لازمن آئیں گے، یہی ہوگا، چنانچہ میں وہیں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ پروگرام میرا تو وہی ہے. لیکن یہاں پر عزیز ماقف سعید انہوں نے پچھلے سال کیا تھا، دورہ ترجمہ قرآن ہوا، اس سال بھی ہو. یہ ساری باتیں میں نے اس لیے تازہ کی ہیں کہ اس کو اب شخصیتوں سے ہٹا کر انسٹیٹیوشنلائز کیجئے. اب یہ کام کرنا ہے کام کے لیے، شخصیت کے حوالے سے نہیں. جہاں پر وہ میرا خیال ہے کہ لیفلٹ بھی تقسیم ہو جائے گا، لاہور میں یہاں 4 جگہ پر یہ ہوگا انشاءاللہ. ویڈیوز جو تیار ہو چکے تھے 1988 میں، جو میں نے یہاں جب دورہ ترجمہ قرآن کیا تھا، ویڈیوز بھی تیار کر لیے، تو ویڈیوز کے ذریعے سے دیکھیں گے اور سنیں گے اور پڑھیں گے، تو وہ تو آپ کو مل جائے گا، تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. کراچی میں 5 جگہ ہو رہا ہے، 2 جگہ ہمارے 2 ساتھی وہ لائیو کریں گے، خود بیان کریں گے انشاءاللہ، جیسے یہاں عزیز ماقف سعید، وہاں اسد الرحمان اور جاوید عبداللہ یہ کام کریں گے، اور 3 جگہ پر ویڈیو کے ذریعے سے، قرآن اکیڈمی کراچی میں بھی میرے ویڈیو کے ذریعے سے، اور بھی مختلف جگہوں پر ہوگا. تو یہ لیفلیٹ تقسیم ہو جائے گا، جو لوگ دوسری آبادیوں سے آئے ہوں یہاں پر وہ نوٹ کر لیں اس پروگرام کو، اور اس میں شرکت کی کوشش کریں. یہ رمضان مبارک کے پروگرام کے ساتھ آپ کی حقیقی قلبی روحانی وابستگی کا معاملہ ہے، اس سے صحیح صحیح فائدہ استفادہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ یہ مشقت جھیلیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تجربہ ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے، کچھ برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگ جو کام کرنے والے تھے وہ یہاں سے جا کر اور فجر کے بعد کچھ دیر تھوڑی دیر سو کر جاتے تھے، جاب کرتے تھے. بہت سے ایسے حضرات تھے جو اپنی ملازمتوں پر جاتے تھے اور پورا مہینہ انہوں نے یہ کیا. انسان اصل میں اگر پہلے ہی ہمت ہار جائے تو پھر وہ مشکل انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور ذرا اگر اپنے عزم مصمم کو ذرا ایک دفعہ جو ہے تقویت دے کر کھڑا ہو جائے، قبر کس لے، تو پھر بہت سی مشکلیں جو ہے معلوم ہوتا ہے. خام خواہ کو پہاڑ سمجھا ہوا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحصیل ہوتی ہے. دوسرا مجھے جو اعلان کرنا ہے آج اسی دعوت مجھے لو قرآن کے ضمن میں، کہ ہم نے جو ون ایئر کورس شروع کیا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اب ہمت کریں ایک سال نکالیں، اور دو سیمسٹرز کی شکل میں کر دیا ہے کہ ایک سال نہیں تو پانچ مہینے بیک وقت نکال کر، الحمدللہ وہ سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ جو ہمارے نوجوان ہیں اسی سے پیدا ہوئے، وہ جو کراچی میں کر رہے ہیں اسد الرحمان میکینیکل انجینئر، وہ یہاں آئے ایک سال یہاں رہے، عربی کی تعلیم حاصل کی، اب الحمدللہ درس قرآن دے رہے ہیں بہت عمدگی کے ساتھ، عربی کی تدریس کر رہے ہیں بہت ہی مہارت کے ساتھ. جاوید عبداللہ جو یہاں رہ کر گئے تین سال، دو سال کا کورس یہاں پر کیا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ اور مزید، اور یہ وہ ہیں جو ایم ایس کر کے آئے تھے امریکہ سے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو قبول فرما لیتا ہے آج وہ بہترین عربی کے مدرس ہیں اور بہترین مدرس قرآن حکیم کے. تو یہ کام اب اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہے ہیں، کرنے چاہیے. ایک اور میکینیکل انجینئر نوید صاحب وہ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے عزیز عاقب سعید ایم اے فلسفے میں کیا تھا، لیکن بہرحال یہاں یہ کام کیا ہے. تو آپ لوگ بھی ہمت کیجئے، پانچ مہینے چھ مہینے دو مرتبہ کر کے نکال لیں، اس لیے کہ رمضان کے بعد پھر اب اس کا نیا سیمسٹر شروع ہوگا، اور الحمدللہ کہ قرآن اکیڈمی کراچی میں بھی اب یہ ون ایئر کورس شروع ہو رہا ہے، یکم مئی سے اس کی تدریس وہاں بھی شروع ہو جائے گی. ایک اور اطلاع جو آپ کو دینی ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں اور ہمارے علم میں نہیں ہیں، اگر ہمیں معلومات ہو تو اس سے کچھ حوصلہ بنتا ہے. قرآن کا، اسلام کا، اس کے اندر جو تاثیر ہے، کیسے کیسے لوگوں کو وہ کیپچر کر رہے ہیں. میری اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے، میں جب سن 70 میں رمضان مبارک میں نے مدینہ منورہ میں پورا گزارا تھا، پھر ایک ماہ کے لیے میں گیا تھا انگلستان، عزیزم افسار وہاں تھے اس زمانے میں، انہوں نے بلا لیا تھا، تو میں رکا تھا تین دن کے لیے برسلز میں ایک نو مسلم سے ملنے کے لیے، نوجوان 27-28 برس کا، نام عبدالعزیز نام تھا اس کا، وان کینٹر پرانا نام تھا. اس لڑکے سے مل کر اتنی خوشی ہوئی تھی، میں نے بارہ اپنے ساتھیوں کے سامنے اعتراف کیا ہے، اگرچہ فلسفیانہ ذہن اس کا نہیں تھا، دین کا جو حکمت کا پہلو ہے اس سے مناسبت نہیں تھی، لیکن فقہی معلومات اس کی مجھ سے کم 10 گنا زیادہ تھی. اس نے کمپیریٹو سٹڈی کی تھی، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، کمپیریٹو سٹڈی کر کے پھر سلیکٹ کیا. مسلمان تو وہ ہو گیا، وہ تو قرآن نے پوزیس کیا یا مسلمان معاشرے نے اس کو جذب کیا، لیکن اب اس کے لیے تھا عملی مسئلہ، فقہ کون سی اختیار کروں. تو اس نے چاروں فقہوں کا مطالعہ کیا اور پھر کمپیریٹو سٹڈی کر کے اس نے فقہ حنبلی قبول کی. تو میں نے دیکھا کہ اس کی فقہی معلومات مجھ سے کم 10 گنا زیادہ ہے. میں نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، اس وقت یاد آ گیا، کہ ہم اپنے حالات کو جب دیکھتے ہیں تو مایوسی ہوتی ہے مستقبل سے، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر، آپ جیسے نوجوانوں کو دیکھ کر امید بنتی ہے کہ ہم چاہے رہ گئے اسلام میں طاقت موجود ہے. جیسے کبھی ہوا تھا آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو چرم کھانے سے، تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. یہ معاملہ جو ہے اس وقت مغربی ممالک میں کچھ لوگ انٹلیکچوئلس، کچھ لوگ جو فلسفیانہ ذہن کے مزاج کے مالک لوگ ہیں، بعض نام آپ نے سنے ہوں گے، شوئن صاحب کا نام ہے، مارٹن لمس ہے، اسی قبیل کے ایک صاحب ہیں جن کا نام تھا پہلے چارلز گائی ایٹن، اور اب بھی وہ کتابیں لکھ رہے ہیں اسی نام سے، لیکن یہ کہ ان کا اسلامی نام ہے حسن عبد الحکیم. ان سے ملاقات 2 سال پہلے ہوئی تھی میری، جو اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ ہے، انہوں نے کنونشن رکھا تھا اسپین میں، مجھے بھی بلایا تھا ایک گیسٹ اسپیکر کی حیثیت سے، انہیں بھی بلایا تھا، وہاں ملاقات ہوئی. تو ان کے فکر سے مجھے دلچسپی ہوئی کہ صحیح فکر ہے، ایمان اور حقیقت جو ہے دین کی اس کے بارے میں ان کی سوچ بہت صحیح ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر ہم رائے آپ کو تو آئیں گے، تو وہ اب آئے ہیں، آپ نے شاید دیکھ لیا ہو، اشتہار بھی آپ کی نظر سے گزر چکا ہو. تین خطبے ان کے ہوں گے، اگرچہ چار ہونے تھے، ان میں سے ایک ہم نے ڈراپ کیا ہے، اور وہ چاروں خطبے آج دو اسمانی میں ہو جائیں گے کہ ایک خطبہ وہ دیں گے اور ایک ہم اس کو تقسیم کر دیں گے. ویسے چاروں خطبے ہم نے چھپوا لیے، جو اس جدید دور کے جو بھی سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ کہ وہ چاروں خطبے چھپا لیے گئے ہیں. آج کو ان کا خطبہ جو ہوگا مغرب کی نماز کے بعد قرآن آڈیٹوریم میں، وہ روٹس آف ویسٹرن کلچر، اس مغربی تہذیب و تمدن کی اساسات کیا ہے، بنیادیں کیا ہیں، اس پر ہے. اسی طریقے سے اسلام ٹوڈے یہ غالباً آخری ہے، اور انوائرنمنٹ پر ہے، ایک بہت اہم موضوع ہے، اور مسلمان جو ویسٹ میں ہیں ان کے جو پرابلمز ہیں ان پر ایک لیکچر ہے. یہ ہم آپ کو ہدیتاً مفت وہ لیکچر بھی دیں گے، آپ وہاں تشریف لائیے، ان میں شرکت کیجئے، اور خاص طور پر کچھ ایسے لوگوں کو لانے کی کوشش کیجئے. ہمارے یہاں طبقہ ہے، اگرچہ وہ میرے نزدیک تو ایک سائیکوسس جو ہے اور ایک طرح کی نفسیاتی بیماری کی بات ہے، کہ جو انگریزی بولنا، انگریزی میں ہی سمجھنا، انگریزی ہی میں سننا پسند کرتے ہیں. تو ان کو بلائیے. چنانچہ آج اگر اشتہار آپ کی نظر سے گزرا ہو جو اردو کے اخبارات میں آیا ہے، تو میں نے اس کے اوپر عبارت لکھی ہے، شاہدا شاہد من اہلیہ، فرزند مغرب کے زبانی سنیے کہ مغرب کی تہذیب کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. لیکن بہرحال وہ خود مشرقی تھے، کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی عصبیت کو دخل ہے، لیکن یہ تو فرزند مغرب ہے، اور ان کی زبان سے ان موضوعات پر آپ خطابات سنیے، تشریف لائیے. آج کل پرسوں تین دن یہ خطبات ہوں گے، اور اپنے ایسے احباب کو ساتھ لانے کی کوشش کیجئے. ہو سکتا ہے کہ ہماری بات ان پر اثر انداز نہ ہوتی ہو، تو شاید کہ ان کی بات جو ہے اس کو وہ وقت دیں، اور وہ بات ان کے اپنے ذہن کے سانچے بھی ہوتے ہیں. یہی میں نے بارہا عرض کیا ہے، قرآن مجید میں تصریف ہوتی ہے، ایک ہی مضمون کو مختلف اسلوبوں میں بیان کرنا، اس کی حکمت کیا ہے کہ دو لوگوں کے ذہنوں کے سانچے مختلف ہیں، ایک ذہن کے سانچے میں ایک بات ایک طرح سے اتر جاتی ہے، دوسرے طریقے سے نہیں اترتی، بات وہی ہے، لیکن یہ کہ اس کو اتارنے کا انداز، اسکوئر پیگ ان راؤنڈ ہول اور راؤنڈ پیگ ان اسکوئر ہول، تو جب آہنگی ہو جاتی ہے مزاج کے اعتبار سے، اور جو سٹرکچر ہے ذہن کا اس کے مطابق کوئی بات آئے تو اتر جاتی ہے. اس اعتبار سے کوشش کیجئے، لوگوں کو شرکت کی دعوت دیجئے. میں کچھ باتیں اور بھی کہنا چاہتا تھا، خاص طور پر سود کے بارے میں بعض احباب نے مجھ سے یہ فرمائش کی تھی کہ آج اس موضوع پر میں کچھ گفتگو کروں، لیکن میں نے چونکہ میرے سامنے دوسرے موضوعات تھے. ویسے بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو سردار آصف احمد علی صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ تو سوائے دھوکے اور فریب کے اور کچھ نہیں، اور یہ در حقیقت حکومت کی منافقت کا مظہر ہے کہ انہوں نے ایک طرف کچھ ایسے لوگوں کو آزادی دے رکھی ہے کہ جو چاہے منہ میں جو آئے کہہ دے، لیکن بہرحال اس کا جواب اگر اسی میں جس کو کہا جاتا ہے ان دی سیم کوائنز، وہ جواب دیا جا چکا، اس لیے کہ حافظ حسین احمد صاحب نے ان کا چیلنج قبول کر لیا ہے کہ آئیے اور ٹیلی ویژن پر مجھ سے مناظرہ کیجئے. یہ خامخواہ کا دھوکہ اور فریب ہے. میرے پاس اس وقت ایک مقالہ موجود ہے، یہ انگریزی میں تو چھپی جائے گا، اردو میں بھی ترجمہ کرا کے ہم شائع کریں گے. 26 کتابوں کی بیبلیوگرافی اس میں موجود ہے جو اس موضوع پر لکھی جا چکی. عہد حاضر میں یہ جدید فائنینسنگ جو ہے، لانگ ٹرم فائنینسز کیسے ہوگی، انٹرسٹ کے بغیر یہ سارے معاملات کیسے چلیں گے، پارٹنرشپ کی بنیاد پر، مضاربت کی بنیاد پر، شراکت کی بنیاد پر، اور کیا کیا شکلیں ہیں، یہ بے شمار چیزیں لکھی جا چکی. اب وہ دور ختم ہو چکا، اور جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم نے مصر سے فتویٰ منگا دیا، وہ فتویٰ کی حقیقت بھی مجھے معلوم ہو گئی. میں گیا ہوا تھا کراچی تو مولانا تحسین صاحب کی خدمت میں حاضر، انہوں نے بتایا کہ مصر سے ایک صاحب آئے، انہوں نے بتایا وہ فتویٰ کیا ہے. پوری ایک گمبھیر صورت جو ہے لکھ کر پیش کر دی گئی شیخ الازہر کے سامنے، اس وقت حالات ایسے ہیں، مسلمان تباہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، پوری بین الاقوامی بات جو ہے وہ تو سود کے اوپر ہے، نہیں چل سکتا. اب انہوں نے سہارا لیا شیخ الازہر نے، عموم بلوا، جب کوئی انتہائی ناگزیر صورت ہو جاتی ہے، جب آدمی مر رہا ہو تو سور بھی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، اس حوالے سے وہ سود کے لیے اس کے لیے کوئی اباحت اور اس کے مباح ہونے کے کوئی الفاظ انہوں نے کہہ دیے اور اس کو لے کر پھر رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے اس کو فتویٰ نہیں کہا جاتا. یہ تو در حقیقت کوئی شخص بھی کہے کہ میں بر رہا ہوں اور میرے پاس کچھ اور نہیں ہے تو وہ مردار کھا سکتا ہے. ایک اس کے یہ معنی نہیں کہ مردار جائز ہو گیا. وہ سور کھا کے جان بچا سکتا ہے, اس کے یہ معنی نہیں کہ سور جائز ہو گیا. اس اعتبار سے ان معاملات کے اوپر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. باقی یہ ہے کہ بڑی پیاری بات نوائے وقت کے اداریوں میں بار بار آئی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ کم سے کم ایک قومی اخبار نے اس معاملے میں بہت صحیح رخ اختیار کیا. ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, میرے نزدیک پاکستان کی ملی زندگی میں قرارداد مقاصد کی جو اہمیت تھی وہی اہمیت فیڈرل سید کورٹ کے اس فیصلے کی ہے. بہت تاریخ ساز فیصلہ ہے اور تاریخی فیصلہ ہے, اور اللہ کا یہ بڑا فضل ہے. اللہ کا یہ شکر ہے کوئی شیخ الازہر کی قسم کے آدمی بیٹھے ہوتے وہاں تو شاید وہ بھی کوئی بول مول بات کر دیتے, لیکن یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے صحیح صحیح جو شریعت کا حکم ہے وہ بیان کر دیا اور بڑے کمپریہنسو انداز میں بیان کر دیا, کسی طرح کوئی لوپ ہول چھوڑا نہیں ہے. تو یہ تو اب اس سے کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ بہتری ہوگی حکومت کے لیے, بالکل جان چھڑا لینا تو ممکن نہیں. البتہ یہ کہ کوئی چور دروازے کوئی ادھر ادھر سے بے معجل اور بے مرابہ کے حوالے سے کچھ چیزوں کو جائز کرنا, تو اس میں اصل میں جو حکومت کی ہے جو لوائے وقت کے حوالے سے بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے, صحیح کہہ رہے کہ ذمہ داری آپ کی ہے. کورٹ نے کام کر دیا کہ یہ چیزیں سب سود ہیں حرام ہیں, تو اس نے اپنی کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن تھی پوری کرنی. اب ذمہ داری آپ کی ہے, وسائل آپ کے پاس ہے. اگر یہ جتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے مضامین, انہیں سب کو جمع کیجئے, آپ کے پاس وسائل ہیں, بٹھا دیجیے لا کر. یہ آج آپ کے یہاں ہارس اینڈ کاک کیٹل شو ہو رہا ہے اور ہوٹلوں کے اندر جگہ نہیں مل رہی ہے نہ پر کانٹیننٹل میں گائے ایٹن صاحب کے لیے. ہم دمروں کتنے دنوں سے جو ہے چکر لگا رہے تھے, بہرحال چونکہ مغرب سے آ رہے ہیں ہم نے کوشش کی کہ ان کے لیے رہائش کا بندوبست ان کے اپنے مزاج کے مناسبت سے ہو, جگہ نہیں ہے. تو حکومت بلا نہیں سکتی ان تمام آترس کو, لیکن یہ کہ نیت ہو تب یہ کام ہوتا ہے. کہیں تو ظاہر ہو کہ اس نے کوئی پیش قدمی کی ہے کہ متبادل نظام کے لیے جو بھی ماہرین ہیں ان کو جمع کیا جائے. عام آدمی تو بات نہیں کر سکتا. میں تو فائنینسز کا اور فائنینسنگ کا ماہر نہیں ہوں, میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. میں تو نکاح طلاق کے معاملات میں فتویٰ نہیں دیتا, یہ تو پھر بہت دور دور کی بات ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں, اسپیشلائزیشن کا دور ہے, لوگ ہیں جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے. جیسے کہ میں اس کی 26 کتابوں کی بیبلیوگرافی یہ میرے پاس ایک مقالے کے اندر موجود ہے. اس کام ہو چکا ہے بڑے پیمانے پر, اور حکومت کو یہ چاہیے کہ اب ان لوگوں کو جمع کرے بٹھائے. جو بھی وقت ہے, میں تو یہی کر سکتا تھا کہ جو ہم نے اخبار میں اشتہار بھی شائع کرایا, والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ زمانہ جس کو کہا گیا الوقت سیف القاطع, یہ کاٹنے والی تلوار ہے, یہ تو تیزی سے گزر رہا ہے, بجائے اس کے کہ اس کے بعد زلزلہ صاحب کرے اور یہی کریں گے کہ کچھ مہلت اور مل جائے کچھ یہ ہو جائے. کر کیا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی کوشش ہو, ویزیبل ہو, نظر آئے لوگوں کو کہ کوشش ہو رہی ہے, تو پھر ظاہر بات ہے کہ اگر مزید مہلت کا بھی مسئلہ ہو وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی بات, لیکن اس رخ پر تو کوئی پیش قدمی ہے ہی نہیں. بہرحال اس کے ضمن میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سود سے زیادہ حرام شے شریعت اسلامی میں اب کوئی نہیں. جس پر اللہ کی طرف سے جنگ ہو, اعلان جنگ, فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ, اور حضور نے اس کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ تمثیل بھی دے دی ہو کہ ربا سبعون حوباً ایسرها ینکح الرجل امه, اس کی گناہ کے 70 حصے ہیں جس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. ظاہر بات ہے اب اس کو تو چھوڑنا ہے. بلکہ میں نے پچھلے جمعے میں یہ تقریر کی تھی, میں صرف دو جملوں میں اسے کہہ رہا ہوں. باقی چیزوں میں ہم کہتے ہیں اگر ہماری حکومت کو لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے وہ لچک کا مظاہرہ کرے. واقعہ یہ کہ حالات بہت بدل گئے ہیں. جیو پولیٹیکل سچویشن اس علاقے کی کیا پوری دنیا کی بدل گئی ہے. اب جیسے کہ مجھے بتایا گیا کراچی میں, ایک صاحب نے بتایا کہ ابھی جو ایئر فورس کے چیف آئے تھے امریکہ کے, وہ ہمارے ایک ادارے میں, ہمارے سے مراد ہے آرم فورسز کے ایک ادارے میں تقریر کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہہ گئے کہ امریکہ اس وقت مست ہاتھی کے مانند ہے, جو اس کے سامنے آئے گا کچلا جائے گا. دھوکہ, وہ دھمکی دے گئے, وہ تو روزانہ دھمکی آتی ہیں. لیکن یہ کہ کچھ اور معاملات میں تدبیری معاملات ہیں, مثلا یہ کہ افغانستان کی پالیسی ہے, اس میں کسی لچک کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے تدبیر کے معاملات ہیں، یہ کوئی نسل قطعی کا معاملہ تو نہیں ہے. پھر مجاہدین کیا شکایت کریں گے جبکہ وہ کبھی یکجا نہیں ہوئے، تو ان کا کوئی منہ نہیں ہے کہ شکایت کر سکے ہم سے. اس لیے کہ وہ اگر یکجان ہو گئے ہوتے اور وہ ایک امیر کے پیچھے یہ جہاد کر رہے ہوتے تب صورت حال نمعلوم کر کے بدل چکی ہوتی. قصور ان کا بھی ہے. اس طرح کشمیر کے معاملے میں بھی اگر تھرڈ آپشن کی کوئی بات کی گئی ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک انداز میں کی گئی ہے، جو بھی کہا گیا یا بھول سے کہہ دیا، بی بی سی نے تو مذاق اڑایا ہے، لیکن میں ان تمام باتوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں تدبیر سے متعلق ہیں، ان میں کوئی نص قطعی نہیں ہے، یہ پالیسیز ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کسی وقت ذرا خم کھا جانے میں عافیت ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں. میرے سامنے تو اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بظاہر احوال گر کر صلح کی، دب کر صلح کی. گر کا لفظ اچھا نہیں ہے حضور کی شان میں، میں معذرت خواہ ہوں، دب کر صلح کی. یہ بات جو ہے ہمارے سامنے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. میں اس طرح کا سیاسی آدمی نہیں ہوں کہ اب ان سے یہ کہوں کہ تم نے کیا کہا تھا آئی جی آئی والوں، تمہارے نعرے کیا تھے، کشمیر کے بارے میں کیا تھا اور افغانستان کے بارے میں کیا تھا، اب تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو کہ جو اس وقت پیپلز پارٹی گورنمنٹ کرنا چاہتی تھی، اور وہی جو کچھ کے جو صاحب کرنا چاہتے تھے وہی اب تمہیں کرنا تو مجبور ہونا پڑا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کا دباؤ ہے، ڈکٹیٹ ہے وقت کا، تاریخ کا. لیکن اس میں ہم اس کو کوئی سیاسی ایشو نہ بنائے. ہاں حکومت کو چاہیے کہ قوم کو وہ کانفیڈنس میں لے، بات کھل کر کرے، صاف بات کرے، اپوزیشن کو بھی کانفیڈنس میں لے، اس کو قومی سطح پر سوچا جائے، اس کو اپوزیشن اور حکومت کے مابین جو ہے ایک نزاعی مسئلہ نہ بنایا جائے. لیکن یہ کہ یہ نص قطعی ہے سود کا معاملہ، اس پر تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کرنی ہے. اور اللہ کرے کہ اس ایشو کے اوپر پولرائزیشن ہو جائے پاکستان کے اندر، اور ہزاروں پولرائزیشن ہو رہے ہیں. اگر ایتھنک جو ہے ہمارے اختلافات ان پر پولرائزیشن ہے، اگر ہمارے ہاں طبقاتی پولرائزیشن ہے اس پر ہو. یہ جو شریعت کا معاملہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، جو ایک طرف ہو جائے کہ جو ان کے حق میں ہے اور وہ سامنے آ جائے کھل کر، چاہے بظاہر وہ مسلم لیگ میں ہو یا آئی جی آئی کا لیبل لگتے ہو، کہ جو شریعت کے لیے شریعت کی پابندی جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں. آخری بات مجھے آپ سے یاد کرنی ہے کہ کشمیری نوجوان آئے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، وہ ہے تو وادی کے انڈین ہیلڈ کشمیر سے نوجوان، لیکن بہت سے لوگ جو آئے ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں، ان میں جو ہمارے وہاں ساتھی ہیں آزاد کشمیر میں تنظیم اسلامی کے، ان میں سے بعض کا وہ خط لے کر آئے ہیں. اور یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط مصرف نہیں ہوگا اگر آپ ان کے ساتھ کوئی تعاون کریں گے. تو کپڑوں وغیرہ کی بھی ضرورت وہاں پر ہے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پر، اور اس وقت ظاہر بات ہے جو وہاں سے آتے ہیں لوٹے پیٹے. کبھی ہمارا اپنا حال یہ تھا، ہم آئے تھے پاکستان 20 دن پیدل چل کر، تو ہمیں یاد ہے کن حالات سے گزر کر آئے تھے، اور یہ تو اس سے بھی زیادہ شدید تر حالات ہیں. بہرحال یہاں پر وہ موجود ہیں، اگر کھڑے ہو جائیں، کہاں ہیں وہ، اور میجر صاحب آپ بھی کھڑے ہو جائیں، میجر فتح محمد صاحب. پر ہم یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ آپ کوئی تعاون کریں گے، تنظیم اسلامی یا انجمن خدام القرآن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، براہ راست ان کے ساتھ تعاون کیجئے. ہم صرف یہ اعتماد دلا رہے ہیں آپ کو کہ ان کے ساتھ اگر آپ تعاون کریں گے تو وہ پیسہ صحیح مصرف میں استعمال ہوگا انشاءاللہ العزیز. ندائے خلافت کا یہ تازہ پرچہ جو آیا ہے، اس کی اس حدیث کی طرف میں صرف توجہ دلا دوں. یہ حدیثیں اس اعتبار سے بہت قیمتی ہیں، تین پرچوں میں کنزیکٹو اس کے یہ ٹائٹل پر ہم نے یہ حدیثیں دی ہیں، جن سے یہ اندھیارے جو ہے اس وقت بین الاقوامی سطح پر بڑا سخت اندھیرا ہے، نیو ورلڈ آرڈر یا جیو ورلڈ آرڈر اس کا طوفان بڑا چلا رہا ہے. میں نے بھی ابھی تذکرہ کیا ہے، امریکہ فیل مست کے مانند ہے، اور در حقیقت اس کے اوپر جو سوار ہے وہ اسرائیل ہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر جیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ طوفان آ رہا ہے. اور پتہ نہیں کل کے نوائے وقت میں آپ نے فوٹو چھپا، شاید دجال شریف جو ہے ان کی بھی پیدائش ہوئی گئی ہو، وہ ایک آنکھ والا بچہ پیدا ہو گیا ہے. یہ روایتیں ہمارے یہاں چلی آتی ہیں، لیکن یہ اخباری لطیفہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ پتہ نہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہت حیران کن ہے، وہ تو نام کے ساتھ خبر ہے، اور کہاں کی وہ خاتون ہے جن کے ہاں ولادت ہوئی ہے، جس بچے کی کہ ایک آنکھ ہے یہاں ماتھے پر، پیشانی پر. بہرحال وہ تو ایک علیحدہ سی بات ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ وہ سارا شو ڈاؤن جو ہے، وہ دجال مسیح الدجال کا خروج اور جو بھی کچھ مسلمانوں پر وہ حالات آنے، وہ زیادہ دور اب نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے گلف وار کے بعد جو میں نے تقاریر کی تھی ان میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو آنا ہے فائنل وہ وہی ہے جو ان احادیث میں دیا گیا ہے. ان اللہ زوالی الارض, یہ مسلم شریف میں ہے, ترمذی میں ہے, ابو داؤد میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, صحیح ہیں میں سے مسلم شریف, صحیح مسلم, یہ تو چوٹی کی دو کتابوں میں, ان میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا, حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان اللہ زوالی الارض, اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا, حتی رایت مشارقہا و مغاربہا, یہاں تک کہ میں نے اس کے تمام مشرق اور مغرب سب دیکھ لیے, وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُرِيَ لِي مِنْهَا, اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے, آخری غلبہ اس عالمی نظام خلافت کا ہو کر رہے گا. اس کے لیے ہم نے جو بھی خلافت کی تحریک یہاں شروع کی ہے, تنظیم اسلامی کے رابطہ عوام کے لیے اسے عنوان بنایا ہے, اس کا ایک چار ورقہ جو اردو میں شائع ہو کر کافی پھیل چکا ہے, میں صرف اطلاع دے رہا ہوں کہ اس کا انگریزی ترجمہ بھی چھپ گیا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ پتہ نہیں یہاں تو تقسیم ہو سکے گا یا نہیں, لیکن یہ کہ شام کو جو انگریزی کے محاضرات ہو رہے ہیں آج سے ان میں انشاءاللہ وہ بھی پیش کر دیا جائے گا. ایک اعلان تو میں نے کر دیا ہے, اس میں جو بھی ان کشمیری نوجوان کے ذریعے سے جو بھی مدد آپ اپنے کشمیری بھائیوں کو پہنچانا چاہیں وہ نقد بھی ہو سکتی ہے اور کپڑوں کی بھی سرشدید ضرورت ہے, اور گھروں میں پڑے رہتے ہیں بہت سے کپڑے جو ان لوگوں نے ضرورت سے زائد جو ہے وہ بنا لیے ہوتے ہیں, لیکن یہاں جنہیں ضرورت ہوتی ہے وہ پرانے کپڑے بھی ان کے لیے تو بہت قیمتی ہوتے ہیں, تو وہ آپ جمع کیجئے, اور اس وقت بھی وہ یہاں موجود ہیں, پھر یہ کہ عصر کے بعد تک بھی وہ یہاں رہیں گے. تو جو حضرات اس وقت نہ کوئی پیسے وغیرہ جن کے پاس نہ ہو وہ تعاون کرنا چاہے تو وہ عصر کی نماز کے بعد بھی آدھے گھنٹے تک وہ یہاں مقیم رہیں گے انشاءاللہ. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے سسر شبیر احمد صاحب گزشتہ منگل کو انتقال کر گئے, ان کے لیے دعا کریں, اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا. آخری اعلان ہے, ماہانہ اجتماع خواتین کا ایک ہوا کرتا ہے یہی قرآن اکیڈمی میں, پہلی اتوار ہر انگریزی مہینے کی, تو اب وہ انشاءاللہ آج کیا تاریخ ہے 28, تو یکم مارچ کو جو اتوار آ رہا ہے تو وہ اجتماع ہوگا 3:30 بجے سے پہر یہاں وہ اجتماع ہوا کرتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.